الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اس وقت نماز جمعہ کی جو ذمہ داری تھی محترم حافظ عاقب سعید صاحب کو ہی ادا کرنی تھی، لیکن اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ اس وقت ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ذمہ داری کو ادا کروں. پچھلی مرتبہ خطاب جمعہ میں جو مضمون بیان ہوا تھا وہ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی بالکل آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا تھا، اس کا بیان آیا تھا. پھر اسی طرح سے اس مہینے میں جو خاص عبادات ہیں، خاص اعمال ہیں جن سے بڑی فضیلت اور بڑا اجر اس مہینے میں حاصل ہوتا ہے، بندے کو اللہ کا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ان اعمال کی طرف نشاندہی فرمائی تھی. پھر اسی طرح اس مہینے میں دو خاص عبادات ہیں جو کہ باقی مہینوں سے اس مہینے کو ممتاز کر دیتی ہیں. اس مہینے کے دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت عطا فرمائی ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ باقی مہینوں میں فرض نہیں ہے. اسی طرح اس مہینے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری عبادت، قیام اللیل کی عبادت، قرآن کے ساتھ قیام کرنے کی عبادت عطا فرمائی ہے جو کہ اگرچہ باقی مہینوں میں بھی انفرادی طور پر کی جا سکتی ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی خاص تاکید ہے اور صحابہ کرام کے زمانے سے اجتماعی شکل میں اس کا اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ اس مہینے کی دو خاص عبادات ہیں، یعنی دن کے وقت کا روزہ اور رات کے وقت کا قیام، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگانا. آج کے جمعے میں جو موضوع بیان ہونا تھا وہ یہ تھا کہ اس مہینے میں جو دو عبادات دی گئیں، روزے اور قرآن کی، اور دن میں روزہ رکھوایا گیا، رات کو قرآن کے ساتھ قیام کروایا گیا، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بات انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اللہ تعالی نے اسی مہینے کو روزے کے لیے کیوں منتخب فرمایا، اس کی وجہ اپنے کلام میں بیان کی ہے، اور پھر یہ کہ اسی مہینے میں رات کو قرآن کے ساتھ کیوں قیام کروایا گیا. یقیناً اس میں بہت سی مصلحتیں، بہت سی حکمتیں ہوں گی جن میں سے چند ایک انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن اللہ کا کلام، اس کی شان یہ بیان کی گئی کہ ھدی للناس، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالی نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو ایک امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہمیشہ سے امتحان کے کچھ نہ کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں. تو جو امتحان دینے والا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس امتحان میں اسے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ جسے پورا کر کے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے سامنے یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اگر اس نے وہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری نہ کی تو پھر وہ اس امتحان میں ناکام اور نامراد بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو اس زمین پر امتحان کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کے سلسلے کو پیدا فرمایا اس لیے تاکہ تمہیں آزما لے، تمہاری آزمائش کر لے کہ تم میں سے کون اپنے عمل کے اعتبار سے بہتر ہیں، تم میں سے کون اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ تو اب اس امتحان میں، اس امتحان کی کامیابی اور ناکامی کے رستوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن حکیم نازل فرمایا، جس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ ایک ہی رات میں، جو کہ شب قدر کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے نازل فرما دیا آسمان دنیا پر، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے یعنی عرصے میں، مختلف وقتوں میں، مختلف اوقات میں اس کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ نازل ہوتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اور یہ جو کلام نازل کیا گیا، اس کا مقصد بیان کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کا سامان اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بیان فرما دیا، لوگوں کے لیے واضح فرما دیا ہے۔ اب اس ہدایت سے استفادے کے لیے ہمیں قرآن حکیم سے جڑنا بھی ہوگا، اور اپنے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اس کی بیان کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں۔ اور اسی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اور اسی خاصیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم عبادت عطا فرمائی رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کہ روزے کی عبادت ہے۔ اس روزے کی عبادت کا حاصل کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، یہ عبادت تمہیں اس لیے دی گئی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرما دیا، ان کاموں سے رکنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے یہ عبادت انجام دی ہے، یہ عبادت تمہیں یعنی ہم نے عطا کی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے یہ خاصیت اپنے اندر پیدا کر سکو۔ چنانچہ جس طرح سے روزہ ہمیں روک دیتا ہے خاص ڈیوریشن میں کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات نفس کے پورا کرنے سے، اسی طرح اس عبادت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا، اسی طرح سے زندگی کے اس حصے میں کہ جب سے ہم شعور سنبھال لیں اور ہماری موت کے آنے تک کا وقفہ، یہ پورا ڈیوریشن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھ سکیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر زندگی گزار سکیں۔ یہ جذبہ جس کے تحت بندہ نافرمانیوں سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق بندے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے عذاب کا ڈر اور خوف اور اس کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ تقویٰ ہی کہلاتا ہے اور یہ سارے تقویٰ ہی کے ثمرات ہیں۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقویٰ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا، صبر وہ بنیادی کمپوننٹ ہے کہ جب تک یہ موجود نہیں ہوگا بندہ تقویٰ کے راستے پر سفر جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ وہو شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس کی بڑی اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر صبر کی صفت پیدا کر دے گا اگر اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہا جاتا ہے اپنے نفس کو روکنے، تھامنے، اسے پابند رکھنے کو، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے رستے میں جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں ان مشکلات کو جھیلنا، برداشت کرنا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ اور پھر یہ خصوصیت اس طرح سے پیدا ہو جانی چاہیے رمضان المبارک کی عبادات اور اس کے معمولات کے ذریعے سے کہ یہ وصف اور یہ خاصیت بندہ مومن کی زندگی کا اور اس کے کردار کا لازمی حصہ بن جائے۔ رمضان ہو یا رمضان کے بعد کا وقت ہو، جب بھی گناہوں کی ترغیبات، گناہوں کی لالچ اس کے سامنے آئے تو وہ اپنے نفس کو روک سکے، تھام سکے اور ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی شکل میں جب بھی مشکلات پیش آئیں، جب بھی مصائب کا سامنا ہو، تکالیف اٹھانی پڑے، تو وہ اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کر سکے کہ ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. یہ خاصیت روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. چنانچہ جب بندے کے اندر یہ صبر کی خاصیت اور صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے خاص حد تک اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوبی اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر انسان کے اور انسان کے نفس کی مثال اس طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی ہارس رائڈر ہو اور وہ اپنے گھوڑے کو چلا رہا ہو. اگر رائڈر کی گرپ اپنے گھوڑے پہ مضبوط ہوگی تو وہ خود اس کی سمت کا، اس کی منزل کا اور اس کی رفتار کا تعین کرے گا. گھوڑا اس کی مرضی کے مطابق دوڑے گا اور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کا سفر جلدی کٹ جائے گا اور اس کی منزل مقصود تک اس کو پہنچا دے گا. لیکن اگر کسی شخص کا کنٹرول اپنے نفس پر نہیں ہوا تو اس کی مثال پھر اس شخص کسی ہوگی کہ جو ہارس پہ رائڈنگ تو کر رہا ہے لیکن اس کی گرپ ہی اپنے گھوڑے پر مضبوط نہیں ہے. اور جب گھوڑے پہ گرپ مضبوط نہیں ہے تو پھر گھوڑا اپنی مرضی سے چلے گا، جس سمت میں، جس ڈائریکشن میں جانا چاہے گا جائے گا، جہاں پہنچانا چاہے گا پہنچائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کہیں بھی لے کر نہ جائے بلکہ رستے ہی میں کسی جگہ پر ایڑ لگائے اور اسے نیچے زمین پر پٹک دے اور اس کے بعد اس سوار کا سفر مزید صحیح ڈائریکشن میں جاری نہ رہ سکے. اس لیے اس نفس کو قابو میں لانا، اس کی تربیت کرنا، اسے اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کی تربیت دینا، یہ روزے کا خاص مقصد ہے اور یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. صبر حاصل ہوگا، نفس پہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے ہم اپنی منزل کا تعین خود کر سکیں گے، ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا قرار پا جائے گا. پھر ہم ہر وہ کام اختیار کر سکیں گے جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا اور اسے خوش کرنے والا ہے. ہم ہر اس کام سے اللہ کی توفیق سے اجتناب کرنے کے قابل ہو سکیں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جانے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ خاصیت جب صبر کے ذریعے سے پیدا ہوگی تو بندہ نیکیوں کو اختیار کرے گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے گا، اس کی فرما برداری اختیار کرے گا اور نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس نیت سے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہے، اپنے رب کو خوش کرنا چاہے. تو اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے جو کہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے بندے کو. چنانچہ جب یہ سینس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ نافرمانیوں سے بچنا چاہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہے، تو پھر اس کیفیت میں ہمیں راگ کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے. قرآن حکیم وہ رستہ تفصیل سے واضح کرے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمارے فرائض اور وہ چیزیں جن کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، جن کا تقاضا کیا، وہ کیا ہیں. یہ سب کچھ قرآن کے ذریعے سے واضح ہوگا. پھر قرآن یہ بھی واضح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں سے روک دیا ہے اور کن کاموں کو کرنے سے ہمیں منع کر دیا. یہ بھی واضح کر دے گا کہ اگر ہم نے پچھلی گزری ہوئی اقوام کی طرح انہی کاموں کو اختیار کیا اور انہی رستوں پر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. جب پچھلی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں انہیں اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سب کچھ قرآن حکیم تفصیل سے ہمارے سامنے واضح کرے گا. اس لیے پہلے دن میں روزے کی عبادت دی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ کی حس تیز ہو جائے، اور پھر رات کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا تاکہ اس تقویٰ کی دولت کو لے کر بندہ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرے، قرآن اس کے سامنے ایک راستے کو واضح کرے، روشن کرے، ایک روشنی اس کو دکھائے، صراط مستقیم واضح کر کے، ہائی لائٹ کر کے اسے بتا دے، اور پھر وہ اس واحد رستے پر چلنا شروع کر دے جو کہ اسے اللہ کی رضا کے مقام جنت تک لے کر جانے والا ہے. یہ اختصار کے ساتھ وہ مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے روزے اور قرآن کی عبادت یعنی قیام اللیل کی عبادت کو ایک ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں، بے شمار مقاصد ہوں گے جو کہ ان دونوں عبادات کے ذریعے سے حاصل ہوا کرتے ہیں. اور اس کا احساس شاید ہمیں اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم دونوں عبادات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، دن کے وقت روزہ اس کیفیت میں رکھیں کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو، اس سے اجر حاصل کرنے کی نیت ہو، اور پھر ان تمام چیزوں سے رک جائیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے دوران منع فرمایا ہے. یہ عبادت اگر اس کیفیت میں انجام دی جائے تو اس کا کیا اجر ہے، یہ پچھلی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. پھر اس عبادت کو کرنے کے بعد راتیں قرآن کے ساتھ لگائی جائیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معمول تھا، اور رمضان المبارک میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے. ہر رات جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرماتے تھے، قرآن حکیم انہیں سناتے بھی تھے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے. صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ تہجد کے وقت تشریف لا کر نماز تراویح پڑھائی ہے باجماعت. تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور صبح فجر کے وقت صحابہ کرام سے یہ بات واضح فرما دی، ان کے سامنے فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں بھول جانے کی وجہ سے نہیں آیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. پھر صحابہ کرام خود اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ایک صاحب سے قرآن حکیم سنا کرتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو کر ان سے قرآن حکیم اس کی تلاوت سننے، اس پہ غور و فکر کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے انہوں نے یہ کیا کہ تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور پھر اس وقت سے آج تک تراویح کا باجماعت سلسلہ وہ چل رہا ہے. البتہ یہ بات بھی قابل غور ہے، جیسا کہ موتا امام مالک میں کئی روایات آتی ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح راتوں کو قیام کرتے تھے، کتنا وقت لگاتے تھے، اور ان کی نمازوں کی کیا کیفیات ہوتی تھی. صحابی فرماتے ہیں وقت کے بارے میں کہ جب ہم تراویح کی نماز ادا کر کے واپس لوٹا کرتے تھے تو اپنے خادموں سے کہا کرتے تھے کہ کھانا جلدی لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے. اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اور چونکہ یہ پورے مہینے کا معمول تھا تو اس لیے صحابی وضاحت فرماتے ہیں کہ لمبے قیام کی وجہ سے بغیر کسی سہارے کے کھڑا رہنا ہم میں سے بعض کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا، تو ہم یہ کرتے تھے کہ اپنی لاٹھیوں پر سہارا لے کر کھڑے رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ امام جو کچھ قرآن حکیم پڑھ رہا ہے اس پہ توجہ رہے، اسے سنا جائے، اس پہ غور و فکر کرتے رہے. ایک ایک رکعت میں سو سو آیات کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اور قرآن حکیم بھی کس طرح پڑھا کرتے تھے، یقیناً اسی طرح پڑھا کرتے تھے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں انہوں نے قرآت سنی تھی، یقیناً اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش ہوتی ہوگی، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، رک رک کر، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہوئے، اس کے اثرات کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، اس کی تعلیم پہ غور کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ سے ان کا سوال کرتے ہوئے، اس کیفیت میں ان کی راتوں کی نماز یقیناً بسر ہوتی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک فرق ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، اور وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان بولا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کے نزول کے لیے انہی کی زبان کو منتخب فرمایا، اور پھر انہی کی زبان میں قرآن حکیم پورے کا پورا ان کی زندگیوں میں ان کے سامنے نازل ہوا. اس قرآن حکیم کی تفصیل اور اس کی تعلیم انہوں نے سیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم سے کئی گنا بڑھ کر وہ قرآن حکیم کے عالم اور اس کے جاننے والے تھے. لیکن پھر بھی دیکھیے، کبھی انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ قرآن سے سیراب ہو چکے ہیں، اور معاذ اللہ کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ اب قرآن حکیم کے اندر ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات، اس کے علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور فرمایا کہ ولا یشبع منہ العلماء، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے۔ انسان جب کبھی ہدایت طلب کرنے کی نیت سے، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے اس قرآن کے ساتھ جڑے گا، یہ قرآن ہمیشہ ہدایت کی نئی نئی ڈائمنشنز اور علم و حکمت کے نئے نئے موتی سے اس کے دامن کو، اس کی جھولی کو بھر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگیاں صحابہ کرام اس انداز میں گزارتے تھے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، راتیں اکثر و بیشتر قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھیں، اور رمضان میں اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ تعلق کے وقت، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے ان کی راتیں گزریں۔ پھر ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوئی کہ ہم چونکہ عربی زبان سے اکثر و بیشتر ناواقف ہیں، تو جب ہم نمازوں میں قرآن حکیم سنتے ہیں تو اکثر و بیشتر اس کا مفہوم، اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہا ہوتا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، سننے، نماز میں کھڑے رہ کر اسے سننے کا اجر تو یقیناً اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن غور کیجئے، قرآن حکیم اپنے نزول کا جو مقصد بتا رہا ہے وہ تو یہ کہ سارے انسان اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی رہنمائی کے تحت اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیم تک ان کی رسائی ہو، اس کی ہدایت، اس کی واعظ و نصیحت تک ان کی رسائی ہو جائے، اس کا واعظ، اس کی نصیحت، اس کی بنیادی ہدایت کانوں کے ذریعے سے اتر کر ان کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہو اور اندر سے انہیں تبدیل کر دے۔ یہ تبدیلی آپ دیکھیں گے اسی وقت آ سکتی ہے اکثر و بیشتر جبکہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام سے ہدایت عطا فرما دے، سیدھے رستے پر گامزن کر دے، تو یہ قرآن حکیم ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے اندر برپا کر دے گا۔ اور اس تبدیلی کے حوالے سے وہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور بھی بے شمار آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ، ایک بڑی عمدہ نصیحت آ چکی ہے۔ اگر تم اس واعظ کو، اس نصیحت کو اپنے دلوں تک پہنچنے دو گے تو یہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گی۔ ہدایت پر آنے کے لیے سب سے پہلے باطن کا علاج ہونا ضروری ہے، ناگزیر ہے، اور اس کے لیے اگر دل پہ کوئی سختی ہے یا دل پہ گناہوں کی وجہ سے کوئی زنگ آ چکا ہے تو پہلے اس کا اترنا اور اس کی سیاہی کا دور ہونا ضروری ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اگر تم اس کی نصیحت کو سنو گے، سمجھو گے، اس پہ غور کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دلوں کو نرم کر دے گا، اور جب دل نرم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا کام یہ کرے گا وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں ان تمام امراض کی شفا اور اس کا علاج ہے جو انسانوں کے سینوں میں پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ جب مختلف جذبات انسان کے نفس کے بے اعتدالی پر آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو قرآن حکیم اس پوری کیفیت کا علاج کرتا ہے، ہر جذبے کو اعتدال کے اوپر لے کر آتا ہے اور انسان کے نفس کو اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذوق و شوق بھرپور طریقے سے اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو بری چیزوں کو دل سے دور کر دے گا، اچھے جذبات کو دل میں پروان چڑھائے گا، انہیں جلا بخشے گا۔ اور پھر جب اس کیفیت کے ساتھ تم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف آؤ گے تو فرمایا وہدن، یہ سراسر ہدایت ثابت ہوگا۔ زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں صحیح رستے کی نشاندہی کر کے بتائے گا کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور اگر زندگی میں کسی انسان کو ہدایت کی نعمت حاصل ہو جائے، صحیح غلط کی تمیز بھی حاصل ہو، پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت کا رستہ اس کے سامنے واضح کر دے تو فرمایا ورحمت للمؤمنین، تو اس صورت میں تو یہ مومنوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے جو سچا ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ رحمت کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کے وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. تمام انسان اس دنیا میں ایک امتحان میں مبتلا کیے گئے ہیں اور ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیابی کا رستہ ان کے سامنے واضح بھی ہو جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے. اور قرآن حکیم اسی رحمت کی شکل میں بندوں کے حق میں ظاہر ہوتا ہے. یہ ہدایت کے رستے کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے, یہ دلوں کا علاج بھی کر دیتا ہے, یہ نیکی کے جذبے کی موٹیویشن بھی پیدا کرتا ہے, اس کے ذریعے سے گناہوں کی نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ پوری زندگی صراط مستقیم پر رہ کر گزار پاتا ہے. اس لیے آگے فرمایا, قل اے نبی ان سے فرما دیجئے, بفضل اللہ و برحمتہ, یہ کتاب اور کلام اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے اور سراسر اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا, تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. اللہ نے کتنی عظیم نعمت انہیں عطا فرما دی اور اس پر ایمان کی دولت بھی انہیں عطا فرما دی. اب اس سے مزید چند قدم آگے بڑھیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کی کتاب کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آئیے اس بات کو آخر میں سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام کی کیا بنیادی حقوق ہیں جو کہ ہم سب پر عائد ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن بیہقی میں یہ روایت موجود ہے, یا اہل القرآن, اے وہ لوگوں جو قرآن کی امانت کے حامل بنائے گئے ہو, جنہیں قرآن پر ایمان کی دولت حاصل ہے, لا تتوسد القرآن, قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا. یہ مت سمجھنا کہ بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا. بلکہ کیا کرنا, وَتْلُو حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی تلاوت کرنا جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات اور دن کی گھڑیوں میں. بار بار قرآن کی طرف پلٹنا, بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا, اور جہاں جہاں تمہیں وقت ملے تمہاری زندگی میں ایک دن میں کئی کئی مرتبہ اس کی طرف لپک کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. چنانچہ نوٹ کیجئے, تلاوت کہا ہی اس عمل کو جاتا ہے کہ جب کسی شے کی پیروی کرنے کی نیت سے اس کے پیچھے چلا جائے. اہل عرب اس لفظ کو اسی لیے استعمال کرتے تھے, اور تلاوت کا لفظ قرآن حکیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے صحیح آداب صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور پھر اس کی تعلیم کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس کام کو کرتے رہنا, پھر اس کے بعد وفشوہو اور اسے پھیلانا. یہ نعمت اللہ نے صرف تمہارے لیے نازل نہیں فرمائی, یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس امانت کا حامل تمہیں بنایا, اور پھر ساری انسانیت تک اس نعمت کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَتَغَنَّوْا بِهِ, اسے اچھے سے اچھے انداز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا, وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ, اور جو تعلیم جو ہدایت اللہ نے اس میں تمہارے لیے بیان فرما دی اس پہ غور و فکر کرتے رہنا, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, کامیابی کا رستہ اسی سے نصیب ہوگا. وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ, اور اس کے اجر کی جلدی نہ کرنا, اس کے ثواب کی جلدی نہ کرنا, فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا, اس کا ایک بہت عظیم اجر اور ثواب اپنے وقت پر ملنے والا ہے. اگر زندگی میں اس کے حقوق ادا کرتے رہو گے, اس کی ہدایت کے تحت زندگی گزارتے رہو گے, اسے دوسروں تک بھی پھیلاتے رہو گے, دوسروں تک بھی اللہ کی اس نعمت کو پہنچاتے رہو گے, تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم خدمت اور محنت کی بدولت تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.